کربلا 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 ری درس گا کربلا کربلا کسی طرح ستا کربلا کربلا ہماری درس گا کربلا کربلا کسی طرح ستا کربلا کربلا. ہم اسی آیت کو جوڑتے ہیں سید الشہداء کی عزاداری کے ساتھ. عزاداری کیا ہے؟ اس کو سمجھنا، اس کی حقیقت کو سمجھنا یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر عزاداری کی حقیقت کو صحیح طرح نہ سمجھا جائے تو ہو سکتا ہے عزاداری کے نام پر وہ کام ہم سے لے لیا جائے جو مقاصد عزاداری کے خلاف. وہ عوام، وہ امت جو حقیقی دین کو نہیں پہچانتی تو دین کے نام پر ہی شیطان انہیں کسی اور راستے پر ڈالتا ہے. بالکل اسی طرح اگر ہم عزاداری کا صحیح معنی، عزاداری کا صحیح مقصد نہیں پہچانے، صحیح تصویر اور صحیح تصور ہمارے ذہنوں میں واضح نہیں ہوگا تو پھر ہم آج دیکھتے ہیں کہ عزاداروں کے اندر ہی اختلافات ہیں عزاداری کے نام پر. علی والوں کے اندر اختلافات ہیں علی کے نام پر، حسینیوں میں اختلافات پیدا کر دیے جائیں گے حسینی امام حسین کے نام پر. ایک کہے گا حسین یہ چاہتے ہیں، دوسرا کہے گا نہیں حسین یہ نہیں چاہتے حسین وہ چاہتے ہیں. ایک کہے گا امام حسین نے کربلا میں دین بچایا ہے لہذا عزاداری کا مقصد دین کی حفاظت ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو شخص خود اپنے وجود میں دین پر عامل نہیں ہے، دین پر عمل کرنے والا نہیں ہے، یعنی جس اپنے وجود سے دین کی حفاظت نہیں کر رہا تو پھر اسے خود کو عزادار بھی نہیں کہنا چاہیے. اس مفہوم کے مطابق عزاداری یعنی حفاظت دین، عزادار یعنی محافظ دین، دین کا پہرے دار، اللہ کی حدود کا محافظ، یعنی عزادار ان تمام باتوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جو باتیں کربلا جاتے ہوئے امام حسین بیان فرما رہے تھے. وہ باتیں کیا تھیں؟ ان کا خلاصہ یہ تھا کہ میرے نانا کی امت اس راستے سے اتر رہی ہے، اس صراط مستقیم کو چھوڑ رہی ہے جس پر میرے جد اس امت کو دیکھنا چاہتے تھے. ہمیں خود بھی سمجھنا ہے اور عزاداری کو جو عزادار نہیں ہیں اور نہ سمجھی کی وجہ سے عزاداری کی مخالفت بھی کرتے ہیں ہمیں ان کو سمجھانا بھی. لیکن سمجھا ہو ہی سکتا ہے جو خود جانتا ہو. تو عزادار کون ہے؟ عزادار مساوی ہے محافظ دین کے ساتھ. کیوں؟ یہ فرض عزا کیوں ہے؟ امام حسین کی یاد باقی رہے، زندہ رہے. ہر زمانے کے لوگ ہم سے پہلے جو نسلیں گزری عزاداری کرنے والوں کی، ہم سے بعد جو نسلیں آئیں گی عزاداری کرنے والوں کی انشاءاللہ تا قیامت، وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنی عزاداری سے بشریت کی توجہ کروائیں گے کہ حسین کون تھے، حسین کیا چاہتے تھے، کیوں ہر سال کچھ لوگ اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر ایک شخصیت کی یاد مناتے ہیں، دیکھیے آج کے زمانے میں غیر تو غیر ہے، اب تو اپنی بھی جو آنے والی نسل ہے اس کو بھی ان سوالوں کے جواب چاہیے، کیوں ایسا؟ ایک کہہ رہا ہے ماتم عبادت ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ماتم حرام، کون ٹھیک ہے؟ ہمارے اپنے خود مجھ سے متعدد مومنین سوال کرتے ہیں ماتم کے بارے میں کہ جناب ماتم کرنا تو جائز نہیں ہے، پھر ہم ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اس بات کے ذمن میں اس سوال کا بھی جواب سن لیجیے، وہ سوال وہ جواب کے جو دوسروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، آپ اگر ان روایات کی طرف دیکھیں، ان کی روایات کہ جن میں ماتم کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ کسی کا کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ اس کے جانے پر بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، توجہ کرنا، اس بے صبری کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، بے صبری کی ایک شکل یہ ہے کہ وہ اپنے بدن پر مارنا شروع ہو جائے، پیٹنا شروع ہو جائے، توجہ کیجیے، کوئی ایسا کام کرے جو علامت ہو اس بات کی کہ وہ اللہ کے اس فیصلے پر راضی نہیں ہے، احتجاج کر رہا ہے، چونکہ لوگ کسی کے مرنے پر عام طور پر یہ رویہ اپنا لیتے ہیں، اس سے منع کیا گیا اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہیے، تو پھر امام حسین پر ماتم کیوں؟ اگر یہ بات میرے اس جملے سے آپ کو سمجھ آ سکے تو یہ ماتم نہ صرف حرام نہیں ہے بلکہ عین دین ہے، اس لیے کہ یہ ماتم اللہ کے فیصلے پر بے صبری اور احتجاج نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین جب اعلان کر رہے ہیں کربلا میں کہ اے اللہ ہر قربانی پر، ہر آزمائش پر، ہر مصیبت پر حسین راضی ہے، تو اس کے بعد وہ حسینی نہیں ہو سکتا جو کربلا کے واقعات پر اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں دل میں ذرہ برابر بھی شکوہ رکھتا ہو، یا اللہ تم نے یہ کیوں ہونے دیا؟ نہ سمجھ لوگ فلسفہ ماتم اور فلسفہ عزاداری کو نہ سمجھنے والے لوگ ہمارے ماتم کو، حسینیوں کے ماتم کو یا سینہ پیٹنے کو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح ماتم کر رہے ہیں جس طرح کسی کے مرنے پر اس کے لواحقین بے صبری کرتے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے صبر کرو، یہ بے صبری کرتے ہیں، لیکن حسینی اس لیے ماتم نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالی سے احتجاج کر رہے ہو کہ یا اللہ کربلا میں یہ کیوں ہوا، بلکہ حسینی اس ماتم سے کسی اور چیز پر احتجاج کر رہے ہیں جس پر احتجاج کرنا عین اسلام دین کا حکم ہے، ہر حالت میں حکم ہے۔ اور وہ کس پر احتجاج ہے؟ حسینیوں کا ماتم اللہ کے فیصلے پر احتجاج نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، لیکن حسینیوں کا ماتم یزیدیت کے خلاف احتجاج کی علامت ہے، اللہ کے فیصلوں پر بے صبری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ امام حسین کے صبر کو دنیا کو یاد دلانے کے لیے۔ خلاصہ، اگر کوئی شخص ماتم اس لیے کرے، اگرچہ امام حسین پہ کرے، کہ اللہ نے یہ کیوں ہونے دیا، بعض ناقص الایمان افراد کیا کرتے ہیں؟ اب یہ بات آ گئی ہے تو اس کو سمجھ لیجیے۔ آپ کو عزاداری خود سمجھنی ہے، شعور کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، تاکہ دوسروں کو سمجھا سکے، دوسروں کو بتا سکے یہ ماتم وہ نہیں ہے، اس کا سبب وہ چیز نہیں ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے، اس کا سبب وہ چیز ہے جس کا اسلام حکم دیتا ہے۔ ہمارے عزیز وکیل ہیں تو ہمارے شہر میں وکیلوں نے کسی مسئلے پر احتجاج کرنا شروع کیا۔ انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا، انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر کا ایک وکیل تھا، بڑا سینئر، بڑی عمر کا، لیکن شیعوں کے بہت خلاف تھا، اور خلاف باتیں کرنے میں ماتم سر فہرست کہ تم ماتم کیوں کرتے، بات کو سمجھیے کہ تم ماتم کیوں کرتے، اس سینے پہ ہاتھ مارنا یہ حرام نہیں، کیوں مارا جا رہا ہے یہ اسے حرام کر سکتا ہے، اگر کوئی سینے پہ ہاتھ مارے اس لیے کہ یا اللہ یہ کیوں ہوا، یہ حرام، اور اگر اس لیے مارے کہ کسی نے ظلم کیا ہے اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے، یہ عین دین۔ وہ جو صاحب، وہ جو وکیل بڑی عمر کے عزاداری پر اعتراض کیا کرتے تھے انہی ہمارے عزیز کے ساتھ کہ جو مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، جب یہ لوگ احتجاج کے لیے نکلے تو وہ جس دفتر کے سامنے احتجاج کرنا تھا وہاں جا کر، مسئلہ ذرا شدید تھا جو پیش آیا تھا، تو اور وکیلوں نے بھی اور ساتھ اس بزرگ بڑی عمر کے وکیل نے بھی احتجاج کی علامت کے طور پر زور زور سے اپنے سینے پر ہاتھ مارنا شروع کیا۔ تو یہ مجھے بتانے والے کہتے ہیں کہ میں بھی کر رہا تھا وہی کام جو وہ کر رہے تھے، لیکن میں ان کے قریب گیا اور میں نے ان سے کہا کہ اب آپ ماتم کیوں کر رہے ہیں، یہ تو حرام، سینے پر ہاتھ کیوں مار رہے ہیں، یہ احتجاج کی علامت ہے، یہ حرام تب ہوتا ہے جب احتجاج غیر شرعی ہو۔ مثلا اللہ کے رسول، ہمارے نبی، ان کا ایک بیٹا حضرت ابراہیم مدینہ منورہ میں اللہ نے دیا، کچھ عرصے کے بعد اللہ نے واپس لے لیا۔ جب جناب ابراہیم کے بدن سے جان نکل رہی تھی اس وقت وہ رسول اللہ کی گود میں تھے، آغوش میں تھے، اور رسول اللہ ان کے بدن سے دیکھ رہے تھے کہ جان نکل رہی ہے۔ اب بیٹا تھا، بیٹا اور تھا بھی کوئی رسول اللہ، تو اس کی، ان کی جان نکلتے دیکھ کر، ان کے بدن کی حالت دیکھ کر رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ توجہ فرما رہے ہیں، تو ایک شخص جو پاس کھڑا تھا، نا سمجھ تھا اس معاملے میں، اس نے رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ آپ بھی روتے، آپ بھی رو رہے، اللہ کے نبی نے اس کو جواب دیا. کتب اہل سنت میں موجود ہے، معتبر کتب میں موجود ہے، اللہ کے رسول نے اسے جواب دیا. اس کو ذرا غور سے سنیے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں میں بھی روتا ہوں اس لیے کہ یہ آنسو اللہ کی وہ رحمت ہے جو اس نے انسانوں کے دل میں خود قرار دی ہے، اور ایسے موقعوں پر آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے جاری ہوتی ہے. لیکن اب دیکھیں جو سمجھنے کی بات ہے، لیکن ہم زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں کہتے جس سے خالق ناراض ہو. عام طور پر ایسے جملے بعض لوگوں کے منہ سے نکلتے ہیں جب کوئی پیارا دنیا سے جاتا ہے، جس سے خالق ناراض ہوتا ہے، اور وہ جملے گویا کہ خالق کے کام پر اعتراض ہوتے ہیں. ہم نے جو جملے ایسے سنے ان میں سے مثال کے طور پر ایک یہ ہے، رو رہا ہے یا رو رہی ہے مرنے والے کو، اور کیا کہہ رہی ہے، یا اللہ اس کے جانے کا ابھی کون سا وقت تھا. اللہ سے احتجاج، کس سے احتجاج؟ اللہ سے احتجاج. اگر کوئی جملہ ایسا ہو کہ جو کہہ رہا ہوں خدا، جس کا معنی یہ ہو کہ کہنے والا اللہ سے احتجاج کر رہا ہے، اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ یا اللہ تو نے یہ کیوں کیا، یہ حرام، یہ غیر شرعی ہے، یہ بے دینی کی علامت ہے، یہ اسلام کی شناخت نہ ہونے کی علامت ہے. توجہ فرما رہے. لیکن اگر کسی کا بیٹا یا قریبی نزدیکی رشتہ دار ظلم سے قتل کر دیا جائے، اور وہ یہی والا جملہ اس ظالم کے دروازے پہ جا کر بولے، اللہ نے خود قرآن میں اس کی اجازت دی، لا يحب الله الجهر بالسوء، کہ اللہ پسند نہیں کرتا اونچی آواز میں برائی کرنا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، اللہ زبان سے بھی اونچی آواز میں کسی کی برائی کرنا پسند نہیں کرتا، سوائے اس برائی کرنے والے کے جس پر ظلم ہوا. اللہ یہ پسند نہیں کرتا کوئی کہے یہ برا آدمی ہے، لیکن وہاں پر یہ حکم تبدیل ہو جاتا ہے جہاں پر یہ احتجاج کرنے والا، برائی کرنے والا کس کی برائی کر رہا ہے؟ ظالم کی برائی کر رہا ہے، مظلوم کی حمایت کی. تو بات کو میں تمام کروں، آگے بڑھوں. ماتم حرام ہے کب؟ جب ماتم خدا پر اعتراض کی علامت ہو. لیکن ماتم ہرگز حرام نہیں، عین دین ہے، ایک انداز ہے احتجاج کا، عین دین ہے ماتم، کہ جب ماتم ظالم کے خلاف احتجاج کا ذریعہ بنایا جائے. اور یہ جو عزاداروں کے ہاتھ کے سینوں پر پڑتے ہیں، یہ در حقیقت ظالموں کے چہروں پر پڑتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اس کی تاثیر، اس عزاداری کی تاثیر، اس عزاداری کی طاقت ان علاقوں میں بھی کہ جہاں عزادار اقلیت میں، جب ایام عزاداری آتے ہیں لگتا ہے یہی لوگ اکثریت میں. یہ طاقت ہے، کس کی طاقت ہے؟ یہ وہ طاقت ہے جو کربلا سے پیدا ہوئی، اور یہ کربلا چاہے کچھ بیچ میں عزادار ایسے ہوں کہ جن کو ان باتوں سے دلچسپی نہ ہو، چاہے کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو یہ کہہ کہتے ہو اور اس کا پرچار کرتے ہو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا امام حسین کربلا کیوں گئے, ہم نہیں سمجھ سکتے, لہذا ہمیں سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ہمیں فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بس ہم نے صرف رونا ہے, ہم نے صرف ماتم کرنا ہے. لیکن جو دشمن مکتب اہل بیت ہے, اس کا رونا اور اس کا ماتم بھی اسے ٹینشن دیتا ہے, کیونکہ یہ اس سائڈ پر, البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم کو جو خود سمجھتے ہیں اور جو خود سمجھ چکے ہیں وہ اچھے طریقے سے جو نہیں سمجھتے ان کو بھی سمجھائیں. عزیزان محترم, یہ جو آزاداری ہے یہ دنیا کی طاقتور ترین تحریک ہے. دشمن جانتا ہے کہ آزاداری کو ختم نہیں کیا جا سکتا, آزاداری کو ختم نہیں کیا جا سکتا, آزاداری کے ختم ہونے کے خواب دیکھنے والے خود ختم ہو گئے. آزاداری زندہ ہے اور زندہ رہے گی, اس لیے کہ آزاداری امام حسین کی یاد ہے اور امام حسین اللہ کو بہت پیارے ہیں, اس لیے کہ امام حسین نے اپنا سب کچھ اللہ کی خاطر دے دیا, اللہ کے حکم کی بجاوری کی خاطر اپنا سب کچھ دے دیا. آزاداری ایک تحریک ہے. دشمن, توجہ فرمائیے میری بات پر, اس کو دشمن ختم نہیں کر سکتا. دشمن کو بھی پتا ہے آزاداری کو میں ختم نہیں کر سکتا, چاہے دشمن کا نام ناسبی ہو اور چاہے دشمن کا نام غیر مسلم ہو. دشمن بعض اپنوں سے زیادہ جانتے ہیں آزاداری کیا چیز ہے, لہذا وہ اس کے خلاف پلان بنانے میں ہم سے زیادہ ایکٹیو ہیں. دریا کا بہاؤ, دریا کا رخ موڑنا آسان ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کہ دریا کو روک دیا جائے. دریا رکتا نہیں ہے, لیکن جس کو یہ پتا ہو کہ اگر دریا کے ساتھ میں نے کچھ نہ کیا تو یہ دریا مجھے بہا کے لے جائے گا, اس کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ میں اس کو روک نہیں سکتا, تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے رخ کو موڑ دوں تو پھر جو طاقت میرے خلاف استعمال ہونی ہے وہ کہیں اور استعمال ہو جائے. آزاداری کو روکا نہیں جا سکتا, لیکن آزاداری کو انحراف کا شکار کیا جا سکتا. اس آزاداری میں ہر قسم کے انحراف کو پہچاننا یہ آزادار کی اہم ترین ذمہ داری ہے, اور انحراف کو وہی پہچان سکتا ہے جس نے حقیقی آزاداری کو پہچان لیا, جو آزاداری کی حقیقی حکمت اور فلسفے سے آشنا ہو چکا. بہت مشکل نہیں, کسی بچے سے بھی سوال کیا جائے کہ امام حسین نے کربلا میں کیا کیا تو بچہ کیا جواب دے گا, امام حسین نے کربلا میں دین بچایا. یہ جو کہا جاتا ہے لا الہ تو بچ گیا, گھر رک گیا حسین کا, گھر رک گیا شبیر کا, یہ کیا شعر, یہ شعر یا اس قسم کے دیگر اشعار جو بعض بزرگان نے اولیاء نے کہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا دفاع کیا ہے حسین نے کربلا میں, یعنی اس کلمے سے منسوب جو دین ہے, اس کلمے سے منسوب جو شریعت ہے, اس کا دفاع کیا ہے حسین نے. تو اب حقیقی آزادار کون ہے جو اس دین کا محافظ ہے, وہ آزاداری کیوں کرتا ہے, تاکہ اس عزاداری کے ذریعے اس کربلا کی یاد زندہ رہے، اس عزاداری کے ذریعے اس کربلا کی یاد زندہ رہے۔ یہ عزادار نے کس سے سیکھا ہے کربلا کی یاد کو زندہ رکھنا؟ کس سے سیکھا ہے؟ یہ عزادار نے، آج کے عزادار نے، آج کے مومن نے، مکتب اہل بیت کے پیروکار نے سید سجاد سے سیکھا ہے اور زینب عالیہ سے سیکھا ہے کہ اس کربلا کی یاد کو، اس عزاداری کو زندہ رکھنا۔ لیکن زندہ حقیقی شکل میں رکھنا اصل ہے۔ میں نے گفتگو کے شروع میں کیا عرض کیا کہ اللہ کا نبی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو شیطان چاہتا ہے کہ اس دین کے نام پر کچھ ایسی چیزوں پر لگا دوں ان کو کہ یہ ان میں لگ جائیں، حقیقی دین کو بھول جائیں۔ تو وہ عزاداری جو حقیقی دین کی محافظ ہے، یادگار ہے، اس کربلا کی قربانی کو زندہ رکھتی ہے، تو وہ شیطان اس عزاداری کے بارے میں کیا چاہے گا؟ وہی چاہے گا جو دین کے بارے میں چاہتا ہے۔ توجہ فرمائیے، شیطان انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے دین کے بارے میں کیا چاہتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ اس دین کو چھوڑیں گے نہیں، یہ لوگ اس نبی کا انکار نہیں کریں گے، تو پھر میں کیا کروں؟ رخ موڑ دوں اس دریا کا، کچھ اور کاموں میں لگا دوں دین کے نام پر۔ شیطان کو غرض نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کوئی عیسائی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، شیطان کو اس سے غرض نہیں، شیطان اس سے بے تفاوت ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے۔ شیطان صرف یہ چاہتا ہے بے شک یہ اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن یہ وہ مسلمان نہ بنے جو رسول اللہ چاہتے تھے، بے شک یہ خود کو عیسائی کہے، دنیا کا سب سے بڑا عیسائی کہے، اعلان کرے، گرجے تعمیر کرے، لیکن یہ وہ کام نہ کرے جو حضرت عیسیٰ چاہتے تھے، بے شک یہ اپنے آپ کا یہودی ہونے کا نعرہ لگائے، ساری دنیا میں پرچار کرے، لیکن یہ وہ کام نہ کرے جو موسیٰ بتا کر گئے، یہودیت کے نام پر وہ کرے جو میں چاہتا ہوں، مسیحیت کے نام پر وہ کرے جو میں چاہتا ہوں، اور رسول اللہ کے نام پر وہ کرے جو میں چاہتا ہوں، حسین حسین کرے لیکن وہ نہ کرے جو حسین چاہتے تھے، کچھ اور کرے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، کربلا میں، یہ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، کربلا میں عین جنگ کے وقت، سخت ترین وقت میں نماز کا پڑھنا اور وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ ہم تو عام حالات میں بھی جب تک مسجد نہ ہو جماعت میں اکٹھے ہونے کا بھی خیال نہیں آتا، لیکن ہمارا آقا وہ ہے کہ جو کربلا میں دسویں عاشور کے دن بھی نماز کو قائم کر رہا ہے، تب جماعت نہیں ہوئی جب حسین اکیلے، تب جماعت کے بغیر نماز پڑھی، جب تک ساتھی تھے امام حسین نے جماعت بھی ترک نہیں کی، اس لیے کہ جسے قرآن اقامہ صلات کہتا ہے، جو بار بار وعقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو اس قائم کرنے میں ایک چیز نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ اور آئمہ کی روایات میں ہمیں بتایا گیا کہ جو شخص بغیر عذر کے، توجہ کیجیے، بغیر عذر کے جماعت کے ساتھ نماز کو ترک کرے، گھر میں نماز پڑھ لے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، ادا ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ ادا میں اور قبولیت میں فرق سمجھتے ہیں آپ؟ ادا ہو جانے کا مطلب یہ کہ اس نے پڑھ دی جو واجب اس کی گردن پر آیا تھا وقت ظہر یا وقت عصر یا وقت مغرب یا وقت عشاء، اس نے وہ واجب ادا کر دیا، لیکن اس طرح ادا نہیں کیا کہ جس سے اللہ راضی ہو، اللہ قبول کرے. یہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. ایک کلاس میں چند بچے، 20-30 طالب علم اسٹوڈنٹ، استاد کلاس میں آتا ہے، سبق پڑھانا شروع کرتا ہے، کچھ بچے بڑی توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ سارا سبق سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور کچھ بچے کیا کرتے ہیں، استاد کی بات پر توجہ بھی نہیں دے رہے، شور بھی کرتے ہیں، کبھی باہر دیکھ رہے ہیں، کبھی کچھ چیزوں سے کھیل رہے ہیں، اس طرح پورا پیریڈ گزار دیتے ہیں. توجہ کیجیے، آخر میں استاد حاضری لگاتا ہے. آخر میں استاد کیا کرتا ہے؟ حاضری لگاتا ہے. جو ادب سے بیٹھے رہے ان کو بھی لکھتا ہے پریزنٹ، حاضر. جو سارے پیریڈ میں شرارتیں کرتے رہے ان کو بھی کیا لکھتا ہے؟ پریزنٹ. لیکن اگر کوئی استاد سے جا کر پوچھے اس کسی شرارتی بچے کے بارے میں کہ وہ آج کلاس میں آیا تھا، پہلا سوال کرے با ادب بچے کے بارے میں کہ یہ بچہ کلاس میں آیا تھا، استاد کیا کہے، کیا کہے گا؟ آیا تھا اور بہت اچھا سبق پڑھا، جیسے میں چاہتا تھا ویسے پڑھا. دوسرے جو شرارتیں کر رہے تھے ان کے بارے میں سوال کیا جائے، وہ بچہ آیا تھا، استاد کہے کیا کہے گا کہ کلاس میں تو آیا تھا لیکن نہ بھی آتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ کلاس میں آ کر اس نے حاصل کچھ نہیں کیا. نماز کا ادا ہو جانا اور چیز ہے، نماز کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جانا اور چیز ہے. آج جمعہ کے خطبے میں ایک حدیث مولا کائنات کی تلاوت کی، میں نے آپ کے سامنے بھی عرض کر دیتا ہوں. مولا فرماتے ہیں، لا یقل عمل مع تقوی، تقوی کے ساتھ انجام دیا گیا عمل کبھی قلیل نہیں ہوتا اگرچہ دیکھنے میں تھوڑا لگے. وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ، اس لیے کہ بھلا وہ چیز تھوڑی کیسے ہو سکتی ہے، وہ عمل قلیل کیسے ہو سکتا ہے جو بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے. ادائیگی اور چیز ہے، قبولیت اور چیز ہے. تو فرمایا کہ جو بغیر عذر کے، ذرا توجہ فرمائیے، جو بغیر عذر کے جماعت میں نماز نہ پڑھے، گھر میں پڑھ لے، اس کی نماز قبول نہیں ادا ہو جاتی. اس نے یہ کلاس میں آیا تھا لیکن اس نے فائدہ نہیں دیا. اتنی امپورٹنٹ ہے جماعت، اور بھلا امام حسین سے بہتر کون سکھائے گا کہ اتنی امپورٹنٹ ہے جماعت. کسی مسلمانوں کے مسلک کی نمازیں اور نماز جماعت امام حسین کا نام لینے والوں کی جماعت سے زیادہ شان و شوکت والی نہیں ہونی چاہیے، تب ہم کربلائی ہیں. کربلا میں پڑھی گئی نماز اگر حسین حسین کرنے والے کو بھولی ہوئی ہے تو اس کی عزاداری کا رخ موڑ دیا گیا ہے، اس رخ سے ہٹا دی گئی ہے جس رخ پر امام حسین دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ کسی نے اپنے ماننے والوں کو اللہ کے نبی کے بعد، کسی کا درجہ اللہ کے نبی سے بلند نہیں. ایک احمد نے ممبر پر بیٹھ کر کہہ دیا، پھر اس کی پیروی میں ایک اور بچے نے ممبر پہ آ کے شعر پڑھ دیا کہ رسول اور حسین میں سے، رسول اللہ اور حسین میں سے کون افضل ہے؟ افضل وہ افضل ہے کہ جو صحابہ سے کہتا ہے آؤ تو وہ آتے نہیں ہیں، یا وہ افضل ہے جو اپنے اصحاب سے کہتا ہے جاؤ تو وہ جاتے نہیں ہیں؟ اور احمد امام حسین کو رسول اللہ سے افضل ثابت کر رہا ہے. یہ کہہ یہ شیطان چاہتا ہے کہ ان کے پاکیزہ ناموں پر وہ کام کیے جائیں اور وہ باتیں بولی جائیں کہ جو نہ صرف ان کی فضیلت نہیں ہے بلکہ ان پر بہتان، ان کی شخصیات کا قتل چاہتا ہے شیطان، عزاداری کے اندر انحراف پیدا کرتا ہے۔ عزادار یعنی ذمہ دار، عزادار یعنی محافظ شریعت، عزادار یعنی محافظ عزاداری۔ کون سی عزاداری؟ جو جڑی ہوئی ہے شریعت اسلام کے ساتھ، وہ عزاداری جو ضامن ہے اسلام کے ہر حکم کو اسی طرح محفوظ رکھنے کی جس طرح خدا کی طرف سے آیا ہے۔ چونکہ امام حسین نے کربلا میں یہی، وہ پورا کا پورا نظام جو رسول اللہ دے کر گئے، آپ اس کو نظام اسلام کہیں، آپ اس کو نظام توحید کہیں، آپ اس کو نظام رسالت کہیں، آپ اس کو نظام امامت کہیں، کوئی بھی نام رکھیں، وہ پورا نظام امام حسین نے بچایا ہے اپنی قربانی کے ذریعے سے۔ جو اس نظام کی فکر میں نہیں ہے بلکہ خود اپنے عمل سے اس نظام کی بعض احکامات کو کچل دیتا ہے یا ان احکامات سے غفلت برتتا ہے، وہ سب کچھ آزاد، سب کچھ ہو سکتا ہے، حقیقی عزادار نہیں ہو سکتا۔ ایک عزادار کو یہ پتا ہونا چاہیے۔ لیکن غفلت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے عزاداری اور نماز کو آپس میں ٹکرانا شروع کر دیا۔ بہت خطرناک انحراف۔ ایک مثال دے دوں، توجہ سے سنیے گا۔ نعرہ کیا بلند کیا، بہت غور کیا، آپ غور کریں نماز سے پرابلم کیا ہے، نماز کے ساتھ کچھ لوگوں کو پرابلم کیا ہے۔ کیا نعرہ بلند کیا؟ نعرہ بلند کیا کہ ایک انتہائی جاہلانہ اور غیر شرعی اور بے دینی پر مشتمل نعرہ۔ کیا کہتے؟ کہتے نماز کی قضا ہے، عزاداری کی قضا نہیں۔ اب یہ بظاہر جو بغیر سوچے اس نعرے کو سنے وہ اس دھوکے میں آ سکتا ہے، لیکن جو ذرا سا بھی غور کرے اس پر بات واضح ہو۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عزاداری سے مت اٹھنا بے شک نماز قضا ہو جائے، اس سے یہ پوچھا جائے کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر اپنے مقررہ وقت میں فرض کی گئی۔ توجہ فرمائے، نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت پر فرض کی گئی۔ سوال سمجھنے والوں کے لیے، فکر کرنے والوں کے لیے، کہ جب عزاداری کا پروگرام بنایا جاتا ہے، مجلس کا ٹائم مقرر کیا جاتا ہے، وہ مجلس کا بانی مقرر کرتا ہے یا جبرائیل آسمان سے آیت لے کے اترتے ہیں کہ اس ٹائم پر مجلس کروانی؟ بانی پر جبرائیل اترتے ہیں یا بانی اپنی مرضی سے جو ٹائم رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے؟ بتائیے، آیا بانی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس طرح سے مجلس عزا کو رکھے کہ یا تو مجلس کا اختتام اس وقت ہو جائے جس وقت نماز ہے تاکہ کربلا کا نظارہ نظر آئے، جیسے مجلس میں کربلا یاد کرائی اسی طرح وہ نماز جماعت بھی کربلا یاد کروائے؟ بانی یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یا اس طرح اعلان کر دیا جائے کہ نماز ہوگی با جماعت اور نماز کے فوراً بعد مجلس عزا ہو۔ دین یہ ہے، جنگ روک کر مہلت مانگ کر نماز جماعت قائم کرنے سے امام حسین اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں
کہ ہر چیز کو روکا جا سکتا ہے، مہلت مانگی جا سکتی ہے، نماز میں تاخیر کرنا جائز نہیں.
اب دیکھیں، ایک چیز کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا اور ایک چیز کا وقت ہمارے اختیار میں. پھر یہ کہنا کہ عزاداری کی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا ہے، یہ دھوکہ ہے.
یہ ان انحرافات میں سے ایک انحراف ہے
کہ جو ابلیس چاہتا ہے وہ عزاداری، جو محافظ احکام اسلام ہے، جو محافظ واجبات ہے،
اس عزاداری کے نام پر، اس عزاداری کو لا کر
اسی شریعت کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے. اب یہ بعض افراد، بعض قدیم اس کو عام کرتے ہیں، یعنی عزاداری کو شریعت اسلام کے جو احکامات ہیں اس کے مد مقابل ان کو ہلکا اور گھٹیا بنا کے پیش کرتے ہیں. ایک سلوات پڑھیں حکومت والے کو، جو حقیقی کربلا کا عزادار ہے وہ ممکن ہی نہیں نماز قائم کرنے کے بارے میں سستی کا مظاہرہ کرتا. یہ مکان مقدس مسجد جہاں پر آپ تشریف فرمائیں، جہاں جہاں مکتب اہل بیت والوں کی مساجد ہیں، ہماری کوشش، بلکہ ہمارا جہاد، پتہ جہاد کا معنی کوشش ہے، جہاد کا اصل معنی کوشش، خدا کی راہ کوشش، جہاد کی سبیل. ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ کسی اور مسلک کی نماز جماعت اور مسجد کی آبادی امام حسین کے مکتب سے بڑھ کر دکھائی نہ دے. ایسی نمازیں قائم ہوں کہ لوگ کہیں کہ نماز جماعت جا کر دیکھنی ہے تو عزاداروں کی جماعت دیکھو. جماعت کی شان اگر دیکھنی ہے، نماز جماعت کیسے قائم کی جاتی ہے، تو ان کی، حسین کے عزاداروں کی نماز جماعت دیکھو. اگر عزادار بیدار نہیں ہوگا، اگر عزادار دین کا محافظ نہیں ہوگا، دین کی حفاظت کا جذبہ نہیں رکھتا ہوگا، تو عزاداری اپنے مقصد سے کٹ جائے گی. اور جب عزاداری اپنے مقصد سے کٹ جائے گی تو عزاداری اپنے مقصد کے خلاف استعمال ہو. یہ وہ بدترین کام ہے کہ جو شیطان نے ہر امت کے ساتھ کیا ہے. ایک اسلام وہ تھا جس کا پرچم امام حسین کے ہاتھ میں تھا، اور وہ بھی اسلام کا ہی نام لے رہے تھے جو مد مقابل آئے تھے. توجہ فرما رہے ہیں، اسلام کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، شیطان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ تو جتنے زیادہ ٹکڑے ہو جائیں اتنا خوش ہے. اور ایک بات میری اور غور سے سنیے، توجہ سے سنیے، اسلام کی جتنی شکلیں موجود ہیں آج معاشرے میں، حقیقی شکل اسلام کی وہی ہے جس کا پرچم حسین کے ہاتھ میں. توجہ فرما رہے ہیں، باقی شکلوں میں تو شیطان کا اپنا حصہ بھی شامل ہے. تو شیطان کی دشمنی ان کے ساتھ اتنی نہیں ہے، شیطان کی توجہ ان کو خراب کرنے پر اتنی نہیں ہے جتنی شیطان کی سازشیں، اس کی چالیں، اس کے وسوسے، اس کے منصوبے مکتب اہل بیت کے خلاف ہیں. سب سے زیادہ شیطان کی توجہ اس مکتب اہل بیت کو انحراف کا شکار کرنے پر ہے، اور اس مکتب کو
باہر کے دشمنوں سے وہ نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا
جو کہ مرتبہ اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر اس مرتب کو نقصان پہنچایا جا سکتا بس. حقیقی عزادار یعنی ہوشیار، حقیقی عزادار یعنی بیدار، کہ جب ہم اس آیت قرآن کی تلاوت کریں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 کی، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے کلام کرے اس آیت کے ذریعے سے، یہ ہمارے مولا نے ہمیں بتایا کہ جب میرا جی چاہتا ہے، توجہ کیجیے، جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. حقیقی عزادار وہ ہے کہ جب قرآن کو کھولے اس آیت کی تلاوت کرے کہ جس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں مومنوں سے، کہ کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے ابھی تک وہ لمحہ نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس کی وجہ سے اللہ کے سامنے جھک جائیں، یعنی غفلت کا شکار نہ ہوں، دلوں کے سخت ہو جانے کا شکار نہ ہو. مومن وہ ہے جو اس آیت کو پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں عرض کرے ہم پر وہ وقت آ گیا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم پر وہ وقت نہیں آیا ابھی تک؟ ابھی تک غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو. حسین جیسی قربانی کو دیکھنے کے بعد بھی تم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو، آزاداری جیسی نعمت ہونے کے بعد بھی تم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو. تو مومن وہ ہے جو اس آیت کے جواب میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکے کہ اے اللہ میں ان میں شامل نہیں ہوں کہ جن کو یہ آیت مذمت کر رہی ہے. بس عزادار کی ذمہ داری ہے حقیقی دین کو پہچاننا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو عزادار کہنے والا اسی طرح حقیقی عزادار کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے جس طرح اپنے آپ کو وہ مسلمان کہنے والے دنیا کے سب سے بڑے مسلمان امام حسین کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے. جب شیطان حسین جیسی ہستی کے بارے میں لوگوں کو منحرف کر سکتا ہے، تو آج حقیقی حسینیوں کے بارے میں بھی اس قسم کا انحراف پیدا کرنا اس کے لیے آسان تر ہے. امام حسین کے بارے میں جس کا مقام رسول اللہ نے بیان کیا، اور وہ لوگ ابھی زندہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کی زبان سے امام حسین کا مقام سنا ہوا تھا، جب اس ہستی کے بارے میں اس شیطان اس زمانے کے مسلمانوں کو گمراہ کر سکتا ہے، اس ہستی کو قتل کرنے کے لیے تیار کر سکتا ہے، تو آج کے حقیقی حسینیوں کے خلاف بھی امام حسین کے نام پر ہی بعض لوگوں کو کھڑا کر سکتا ہے اور کھڑا کرتا ہے. اگر انسان شعور اور بصیرت کے ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھے تو ان چیزوں کا اندازہ لگا سکتا ہے. اگر اندازہ نہیں لگائے گا، اگر بے معرفت رہے گا عزادار، اگر قرآن مجید کا نور بصیرت حاصل نہیں کرے گا عزادار، اگر تعلیمات اہل بیت اطہار کو دل و جان سے اپنے وجود کا حصہ نہیں بنائے گا عزادار، تو کس کی یاد میں عزاداری کر رہا ہے؟ کس مقصد کے تحت عزاداری کر رہا ہے؟ اسی لیے کچھ لوگ پرچار کر رہے ہیں کہ مت سوچو حسین کیوں کربلا گئے، تاکہ کاٹ دیا جائے حسینیوں کو حسین سے، اور عزاداری کا رخ اس طرف ہو جائے جس طرف حسین نہیں چاہتے، اور اس طرف نہ ہو عزاداری کا رخ جس طرف حسین چاہتے. یہ ہو جائے گا، یہ سب امتوں کے ساتھ کر چکا شیطان، قرآن مجید نے یہ بیان کیا. اور اگر رسول اللہ کی امت جو آج حسینیوں کی شکل میں، اگر یہ بیدار نہیں ہوگی تو تاریخ تکرار ہوتی رہے گی. حق کا پرچم بلند کرنے والے تنہا رہ جائیں گے. آج دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عالم کفر کے سامنے پرچم اسلام، پرچم عزت، پرچم استقامت، پرچم صبر، پرچم مقاومت آج کس کے ہاتھ میں؟ مجھے نظر نہیں آتا. میں جو بی بی زینب کا نام لے لے کر اپنے سینے پر ہاتھ مارتا ہوں، اپنے سر پر ہاتھ مارتا ہوں، معلوم کرتا ہوں کہ میرے اندر اتنی بصیرت نہیں کہ میں دیکھ سکوں کہ جب کسی بی بی زینب کے روزے کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو کون ہے میرے بھائی جو اپنا خون وہاں دے کر اس روزے کی حفاظت کرتے ہیں؟ میرے اندر عزاداری نے اتنی بصیرت پیدا نہیں کہ سب کچھ میں دیکھ رہا بھی ہوں لیکن میرے ذہن کو ایسا موڑ دیا گیا ہے، ایسا سحر کر دیا گیا ہے کہ میں ان کو اپنا مخالف سمجھوں. جو اپنا خون گرا رہے ہیں تاکہ رسول اللہ کی بیٹی کے روزے پر آنچ نہ آئے، جنہوں نے اپنا خون گرایا ہے تاکہ کربلا اور نجف پر آنچ نہ آئے، کاظمین پر آنچ نہ آئے، مجھے دکھائی نہیں دیتے، کل قیامت کے دن امام حسین کو کیا جواب دوں گا اگر میری آنکھیں کھلی ہوئی نہیں ہیں؟ بی بی زینب عالیہ کو میں کیا جواب دوں گا جب وہ ان شہداء کی شفاعت کر رہی ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر ہمارے وجود کو کچلا جانے سے روکنے کے لیے اپنے خون دے دیے، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جب وہ شفاعت کر رہی ہوں گی ان شہداء کی تو ان کی مخالفت کرنے والے کس منہ سے بیوی کا سامنا کریں؟ اس مظلوم بیوی کا. آج کی عرائض کو میں یہاں پر تمام کرتا ہوں. بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں بی بی زینب. ایک عالم دین یہ فرما رہے تھے کہ کربلا کا ہر شہید ایک بار قتل ہوا ہے، لیکن زینب عالیہ وہ ہستی ہے جو ہر شہید کے ساتھ قتل ہوا. بار بار کربلا میں جس کے دل پر چھری چلی ہے اس بی بی کا نام زینب عالیہ ہے. اور جب سارے شہید ہو گئے، ان کی مصیبتیں تمام ہو گئیں، اللہ سے ملاقات کر لی، لیکن علی کی بیٹی کی مصیبتیں تمام نہیں ہوئی. ابھی علی کی بیٹی نے ابھی کوفہ جانا ہے، علی کی بیٹی نے ابھی شام جانا ہے. وہ علی کی بیٹی جس کا بابا یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس بیٹی کی آواز کسی نامحرم کے کانوں پر پڑے، اس بابا کی بیٹی کو شراب کے نشے میں تخت پر بیٹھے ہوئے ایک لعین کے ساتھ ہم کلام ہونے کوفہ کے دربار میں جانا ہے، شام کے دربار میں جانا ہے. آپ سنتے رہتے ہیں، مولا علی کے سر پر جب ضربت لگی تھی تو دونوں شہزادے اپنے بابا کو سہارا دے کر اٹھا کر، خون اتنا بہ گیا تھا کہ دونوں شہزادے اپنے بابا کو اٹھا کر گھر کی طرف لے کر جا رہے تھے. جب گھر قریب آیا تو ایک دفعہ مولا نے اپنے بچوں سے فرمایا، بیٹا حسن، بیٹا حسین، یہ میرے پیچھے کون لوگ آ رہے ہیں؟ شہزادوں نے جواب دیا، بابا یہ کوفہ کے وہ یتیم ہیں، یہ کوفہ کے وہ مسکین ہیں جن کا آپ خیال رکھا کرتے تھے، ان کو خبر ملی ہے آپ کے زخمی ہونے کی، یہ آپ کی حالت کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، یہ آپ کا حال پتہ کرنے کے لیے آئے ہیں. عزاداروں جانتے ہیں مولا نے کیا فرمایا تھا؟ کیونکہ گھر قریب آ گیا تھا، مولا نے اپنے بچوں سے فرمایا، بیٹا حسن، بیٹا حسین، ان سے کہو یہی سے واپس چلے جائیں، میری بچی زینب اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہے، اس نے آج تک اپنے باپ کو اس حال میں نہیں دیکھا، وہ جب علی کو اس حال میں دیکھے گی تو ممکن ہے بلند آواز سے گریا کرے، اور علی سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ زینب کی آواز کسی نامحرم کے کانوں سے ٹکرائے. ہاں مولا علی، آپ کی خدمت میں ادب سے عرض کرتے ہیں کہ یہی شہر کوفہ
حصہ ہوگا، یہی آپ کی شہزادی زینب ہوگی، یہی دارالعمارہ ہوگا، لیکن اس تخت پر ایک لعین بیٹھا ہوگا کہ جس نے شراب پی رکھی ہوگی اور وہ ہاتھوں سے اشارے کر کے شہزادی زینب کے بارے میں سوال کرے گا اور جسارت کر کے کہے گا کہ یہ گستاخ خاتون کون ہے جو مجھے سلام نہیں کرتی؟ بی بی زینب خاموش رہے گی، ایک کنیز اٹھ کر جواب دے گی کہ یہ خاتون کوئی اور نہیں، نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب ہے۔
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار، قرآن کریم اہل بیت اطہار بالخصوص زینب عالیہ کے صدقے ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار، قرآن و اہل بیت کے صدقے امام حسین کے، امام مظلوم کے، عزاداروں کی جان و مال اور ناموس تمام دنیا میں جہاں جہاں حفاظت فرما۔ پروردگار، ہمارے مرحومین پر رحم فرما، ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار، جو راہ امام حسین نے دکھائی ہے کربلا میں، اس راہ کو دیکھنے کی، اس حقیقی راہ کی شناخت کی اور پھر اس کو اپنانے کی، اس پر ثابت قدم رہنے کی اور اپنی جان و مال سے اس کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہماری آئندہ نسلوں کو اس امانت کی اہمیت اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، اربعین حسینی قریب ہے، دشمنان مکتب اہل بیت، دشمنان عزاداری، انہوں نے جو سازشیں اپنے دماغ میں سوچی ہیں، انہوں نے جو شیطانی منصوبے عزاداری کے خلاف اپنے ذہنوں میں بنا رکھے ہیں، ملت تشیع، اس ملت کربلا کو اپنی بھرپور شرکت کے ساتھ اور بھرپور اور منظم شرکت کے ساتھ اور حسینی شعار بلند کر کے اس قسم کی تمام سازشوں کو ناکام بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی آزاداری کی طاقت سے، اپنی شرکت کی طاقت سے دشمنوں کے سامنے اپنی طاقت کے اظہار کی ہم سب کو قوت اور توفیق عطا فرما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔